إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام کی شکل میں ہدایت کا، سچائی کا اور حق کا بہت بڑا تحفہ عطا کیا. سچ کہیں تو اس دنیا میں ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، حق کی پہچان اور حق کی معرفت سے بڑا کوئی اور انعام نہیں. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا، وہ مسلمان ماں باپ کی گود میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالا ہو، پوسا ہو، یا پھر اللہ نے غیر مسلم ماں باپ کو کوئی پیدا ہوا تھا اس کو اسلام کی ہدایت دی ہو، واللہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں. اور اسلام، مذہب اسلام جس کے ہم سب پیروکار ہیں، اسلام نام ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسے حدیث کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ہدایت پر قائم رہنے کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے جو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہے. ترکت فیکم امرائن لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی. لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، مگر میرے بعد اگر تم حق پہ قائم رہنا چاہتے ہو، دو چیزیں ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو. ان دو چیزوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے، گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی ہے. ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت اور میرا طریقہ. حضرات قرآن اور حدیث یہ دین کی اساس ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. اسلام جب ہم کہتے ہیں تو اسلام صرف قرآن کو نہیں کہا جاتا، اسلام جب کہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ حدیث رسول بھی مراد ہوتی ہے. حدیث رسول کے بغیر اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام صرف قرآن ہے، دین صرف قرآن ہے، سچائی صرف قرآن ہے، ہدایت صرف قرآن ہے، تو واللہ یہ شخص قرآن کی روح سے قرآن کے کہنے کے مطابق گمراہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر جا بجا فرمایا وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ، لوگو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اطیعوا اللہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور اطیعوا الرسول کیا ہے؟ حدیث ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن سے ہی اسلام مکمل ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ اطیعوا الرسول کی تفسیر کیا کرے گا؟ اطیعوا الرسول کی تشریح کیا کرے گا؟ حضرات کتاب و سنت جو قرآن اور حدیث ہے ان کا رشتہ کیا ہے جانتے ہیں؟ میں نے مسنون خطبے کے بعد ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کو سمجھ جاؤ قرآن اور حدیث کا رشتہ کیا آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نحل کی آیت ہے، 14 پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کی جانب ذکر اتارا ہے، ذکر یعنی قرآن. اے پیغمبر، ہم نے آپ کی جانب قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کو بیان کریں. ہم نے آپ کی جانب قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کو بیان کریں. یہ آیت ایک عظیم حقیقت کو بتاتی، وہ کیا ہے؟ قرآن تفسیر کا محتاج ہے، قرآن تشریح کا محتاج ہے. تفسیر کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، تشریح کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا. اور یہ تفسیر اور تشریح کی ڈیوٹی اور ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی قرآن کی تفسیر کی، اپنے اقوال اور اپنی حدیثوں کے ذریعے سے بھی قرآن کی تفسیر کی. اور نبی کی ڈیوٹی، نبی کی ذمہ داری یہی تھی کہ آسمان سے قرآن کی شکل میں جو وحی آ رہی ہے اس وحی کی تفسیر امت کے سامنے پیش کرنا. مطلب یہ ہوا کہ حدیث رسول قرآن کی تفسیر ہے، حدیث رسول قرآن کی تشریح ہے. اگر آپ قرآن کو حدیث سے الگ کر دیں گے، حدیث کو قرآن سے الگ کر دیں گے، واللہ قرآن ناقابل فہم ہو کر رہ جائے گا، ناقابل سمجھ ہو کر رہ جائے گا. حدیث رسول کے بغیر کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے. اور یہ خود قرآن کا دعویٰ ہے، یہ خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن تفسیر کا محتاج ہے، تشریح کا محتاج ہے. اور نبی کی ڈیوٹی اور نبی کی ذمہ داری یہی تھی. کیسے بھائی؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن تفسیر کا محتاج ہے، حدیث اس کی تفسیر ہے. حدیث کی تفسیر کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. کیا دلیل ہے؟ قرآن پڑھو سورہ فاتحہ سے ناس تک، سورہ فاتحہ سے ناس تک قرآن مجید پڑھ لو. قرآن آپ کو صرف یہ کہتے نظر آتا ہے اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. میرا چیلنج ہے کسی بھی شخص سے، کسی بھی شخص سے صرف قرآن کی روشنی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دے. چیلنج ہے، پورے قرآن کی روشنی میں کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دے. ہاں میں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں اس لیے کہ قرآن نے فلاں جگہ کہا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہو، میں اس لیے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اس لیے کہ قرآن نے فلاں جگہ کہا ہے، میں اس لیے رکوع کرتا ہوں پہلے اس رکوع میں سبحان ربی العظیم اس لیے پڑھتا ہوں، سجدے 2 اس لیے کرتا ہوں، سجدے میں یہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ قرآن نے فلاں جگہ کہا ہے، التحیات میں فلاں دعائیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ قرآن. آپ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے ناس تک کہیں نماز کا طریقہ نہیں دکھا سکتے، کہیں نہیں دکھا سکتے. قرآن فل جملہ یہ کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لوگو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو رب سے قریب ہو جاؤ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو،
سجدہ پہلے کرنا ہے کہ رکوع پہلے کرنا ہے، کون سا پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، حالت قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، التحیات میں کیا پڑھنا ہے، واللہ پورا قرآن ڈھونڈ لو، پورے قرآن میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا میرے بھائی؟ کیا قرآن ادھورا ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن ادھورا نہیں. وہ اس لیے نہیں ملے گا، یہ سب بتانا نبی کی ڈیوٹی تھی، نبی کی ذمہ داری. قرآن نے کہا نماز قائم کرو، قرآن نے کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، قرآن نے کہا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، اجمالی طور پہ حکم دے دیا. اس اجمال کی تشریح اور اس اجمال کی تفسیر پیارے نبی نے حدیث کے رسول میں کی. آپ نے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک کا سارا تفصیلی طریقہ نماز کا بتایا. اور چیلنج ہے میرا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ حدیث رسول محفوظ نہیں، حدیث کا یہ ذخیرہ جو ہمارے پاس ہے وہ ناقابل اعتماد ہے، بخاری کچھ نہیں، مسلم کچھ نہیں، فلاں کچھ نہیں. چیلنج ہے، قرآن سے ثابت کر کے دکھا دو کہ دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھو بول کے پورے قرآن میں کہیں آئے گی. پورے قرآن میں ثابت کر کے دکھا دو، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ دن میں پانچ ٹائم کی نماز پڑھو، کہیں نہیں ہے. قرآن صرف کہتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. پیارے نبی نے بتایا اپنی حدیث کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے، کتنے ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، کس کس وقت پڑھنا ہے، فرض کتنی رکعت پڑھنی ہے، سنت کتنی رکعت پڑھنی ہے، نفل کتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ سب حدیث رسول نے بتایا. جو صرف کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، وہ پانچ ٹائم کی نماز کو ثابت کر کے دکھا دیں قرآن مجید سے، اور حضرات وہ بتا دیں کہ قرآن میں کہیں ہو کہ فجر اتنی رکعت پڑھنا ہے، ظہر اتنی رکعت پڑھنا ہے، عصر اتنی رکعت پڑھنا ہے، مغرب تین رکعت پڑھنا ہے، عشاء سر، کہیں قرآن مجید میں نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ سب بتانا کس کی ذمہ داری تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث کے بغیر واللہ دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے میرے بھائی. حدیث کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا، حدیث کے بغیر کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا، حدیث کے بغیر کوئی قرآن پہ عمل کر نہیں سکتا. چیلنج ہمارا. اچھا، شریعت کی تفصیلی تعلیمات، قرآن نے اجمالی تعلیمات دی، مجمل تعلیمات دے کے باقی ڈیوٹی نبی کو بتا دیا کہ اس اجمال کی تفسیر آپ کر لیجئے. پیارے نبی نے تفسیر. جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کتا کھانا پڑے گا، ان کو گدھا کھانا پڑے گا، ان کو سانپ کھانا پڑے گا، ان کو بچھو کھانا پڑے گا، ان کو بلی کھانا پڑے گا، ان کو چوہا کھانا پڑے گا، ان کو گھونس کھانا پڑے گا. معاف کرو، کیوں؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں. لوگ قرآن میں کیا ہے حرام چیزیں کیا کھانے کے لیے؟ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُ إِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ. قرآن نے کہا کھانے والوں پہ جو چیزیں حرام ہیں، جن جانوروں کا کھانا حرام ہے، کیا ہے؟ ہاں، بہتا ہوا خون. ہم جانور ذبح کرتے ہیں، خون جو بہ کے نکلتا ہے نا، بہتا ہوا خون کھانا حرام ہے، مردار کا کھانا حرام ہے، خنزیر کا کھانا حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے جانور کا کھانا حرام ہے. قرآن کہتا ہے یہ چار چیزیں حرام ہیں. سورہ مائدہ میں کچھ اور چیزیں اللہ نے بیان کی. پورے قرآن میں ڈھونڈ لو، قرآن میں کہیں ہو کہ کتا کھانا حرام ہے، نہیں ملے گا. گدھا کھانا حرام ہے، نہیں ملے گا. سانپ کھانا حرام ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں. بچھو کھانا حرام ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں. چوہا کھانا حرام ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں. گھونس کھانا حرام ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں. یہ ساری تعلیمات کس نے بتائی ہے؟ حدیث رسول نے بتائی، حدیث رسول نے بتائی. اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ بس قرآن مجید سے اسلام مکمل ہے، حدیث نہیں چاہیے، پھر انہیں کتا بھی کھانا پڑے گا، گھونس بھی کھانا پڑے گا، سانپ بھی کھانا پڑے گا، گھونس بھی کھانا پڑے گا. شریعت نا مکمل ہے حدیث رسول کے بغیر، شریعت نا تمام ہے حدیث رسول کے بغیر، شریعت ادھوری ہے حدیث رسول کے بغیر. اور حضرات کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن محفوظ رہا، حدیث محفوظ نہیں رہی، قرآن محفوظ رہا، حدیث محفوظ نہیں رہی. اندھا ہے وہ شخص جو ایسے دعوے کرتا ہے، دن کے اجالے میں وہ دیکھ نہیں رہا، رات کے اندھیروں میں نہیں، دن کے اجالے میں وہ دیکھ نہیں رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ حدیث محفوظ نہیں رہی. کہا کہ قرآن صرف محفوظ ہے، کس نے کہا؟ جس آیت، جو آیت بتاتی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، وہی آیت بتاتی ہے کہ حدیث بھی محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اے پیغمبر قرآن ہم نے اتارا، اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. قرآن ہم نے اتارا، اس کی حفاظت ہم کریں گے، یہ آیت قرآن کی حفاظت کی گارنٹی دیتی ہے. وہی یہ آیت حدیث رسول کی حفاظت کی بھی ضمانت دیتی ہے، گارنٹی دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے. جب قرآن محفوظ ہے تو قرآن کی تفسیر بھی محفوظ ہے، جب قرآن محفوظ ہے تو قرآن کی تشریح بھی محفوظ ہے، اور جب قرآن حدیث کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا تو ضروری ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول بھی محفوظ. اسی لیے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غلط سمجھتے ہیں وہ لوگ اس آیت کو جو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سے صرف یہ دلیل لیتے ہیں کہ بس قرآن محفوظ ہے. کہا کہ اس آیت کو صحیح طور سے سمجھا جائے، یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول بھی محفوظ ہے، اس لیے کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے. جب قرآن محفوظ ہے تو حدیث رسول بھی محفوظ ہے. کیسے محفوظ ہے؟ اللہ نے کیسے حفاظت کی میرے بھائی حدیث کی؟ صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں اللہ نے ایسے ذہن پیدا کیے، ایسے ذہین لوگ پیدا کیے جن کا حافظہ مثالی تھا، اور جن کی یادداشت، جن کی میموری ایسی کہ آج اگر آپ کمپیوٹر کی میموری سے ان کا مقابلہ کریں گے کہیں کہیں کمپیوٹر ہار جائے گا ان کی میموری کے سامنے. حافظ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے کیسا حافظہ، کیسی میموری اور کیسی یادداشت. پانچ سب سے زیادہ حدیثیں، 5000 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، اور کیسا ان کو حافظہ، پیارے نبی کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں. ایک مرتبہ انہوں نے پیارے نبی سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے، میں جو بھی سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، اللہ کے نبی ذرا دعا کر دیجئے میرے لیے. پیارے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ دامن پھیلاؤ. انہوں نے جو ہے دامن اٹھایا، پیارے نبی نے دعا پڑھی، دعا پڑھ کے کہا کہ اب سمیٹ لو. ابو ہریرہ نے وہ دامن سمیٹ لیا. اس طرح سے فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے زندگی میں کبھی کوئی چیز بھولا نہیں، اس دن کے بعد سے زندگی میں کبھی کوئی چیز میں بھولا نہیں. پیارے نبی کی دعائیں ان کے شامل حال تھی. نتیجے میں انہیں یہ اعزاز ملا کہ 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی. تابعین میں بھی ایسا ہے، امام الزہری رحمتہ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جیسے حضرت ابو ہریرہ کو یہ شرف حاصل ہے صحابہ میں کہ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی، تابعین میں امام زہری کو حاصل. پھر آگے جائیں گے، امام بخاری، امام مسلم جیسے محدثین، یہ وہ محدثین ہیں، مسلمانوں کو چھوڑو، مستشرقین، ہاں، جو کرسچن تھے ان میں سے بعض ملحد تھے، انہوں نے ان کی حافظے کی داد دی ہے، ان کی یادداشت کو تسلیم کیا ہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے اس مسلمان کی مسلمانی پر کہ جن محدثین کی خدمات کو غیر مسلم خراج تحسین پیش کر رہا ہے، کرسچن مان رہا ہے، کہا کہ دنیا کی کسی تاریخ میں ایسی میموری، ایسی یادداشت ہمیں نہیں ملتی جیسے مسلمانوں میں محدثین کے درمیان ملتی ہے. اور آج ایک مسلمان آگے کہتا ہے کہ بخاری مسلم فلا فلا محدثین کا حافظہ. شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں پر، افسوس ہے ایسی مسلمانی پر جہاں غیر مسلم گواہی دے رہا ہے، غیر مسلم مان رہا ہے اور غیر مسلم اعتراف کر رہا، اور ہم مسلمان ہو کے نعوذ باللہ اسلام اور حدیث رسول کی عظمتوں کو قبول کرنے سے انکاری ہے. کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن خلفاء راشدین کے زمانے میں باقاعدہ محفوظ ہو گیا، خلفاء نے ترتیب دیا قرآن کو. حدیث ویسا لکھی نہیں گئی، 3rd century میں لکھی گئی حدیث، 3rd century میں لکھی گئی، 3rd صدی میں لکھی گئی. غلط کہہ رہے ہو، غلط دعویٰ ہے. یاد رکھو، قرآن کو خلفاء راشدین نے باقاعدہ بیٹھ کر اس لیے جتن کیا کہ قرآن کے سلسلے میں قانون یہ ہے کہ اس میں ایک نہ حرف کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ایک حرف کی کمی ہو سکتی ہے، وہ جیسا نازل ہوا ویسا محفوظ رکھنا ہے. اس لیے خلفاء راشدین نے بیٹھ کر پورے اہتمام کے ساتھ اس کو ترتیب دیا. اور حدیث رسول میں اس بات کی اجازت ہے، روایت بالمعنی کر سکتے ہیں. پیارے نبی نے نماز پڑھی مثلا، 10 صحابہ دیکھتے ہیں پیارے نبی کی نماز، ہر صحابی پیارے نبی کی نماز کے طریقے کو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. سب کا معنی ایک ہی رہتا ہے، مفہوم ایک ہی رہتا ہے، مضمون ایک ہی رہتا ہے، الفاظ اور تعبیرات کا بس اختلاف رہتا ہے. تو حدیث رسول میں یہ گنجائش رہتی ہے جسے روایت بالمعنی کہتے ہیں، جو چیز تم نے دیکھی ہے، جو بات تم نے سنی ہے، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہو. جبکہ قرآن میں ایسا نہیں، قرآن باللفظ ہی بغیر کسی ایک حرف کی کمی پیشی کے وہ جیسا کا ویسا جو ہے اس کو لکھنا تھا، خلفائے راشدین نے کیا. اور یاد رکھو بات ایسی نہیں کہ حدیث رسول تھرڈ سینچری میں لکھی گئی، فرسٹ سینچری میں لکھی نہیں گئی، غلط بات ہے. آپ دیکھیں گے صحابہ میں کتنے صحابہ تھے جنہوں نے حدیثیں لکھی، باقاعدہ ان کے پاس صحیفے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں انہوں نے پیارے نبی سے سنی ہوئی حدیثیں جو لکھ رکھی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں انہوں نے پیارے نبی سے سنی ہوئی حدیثیں لکھ رکھی تھیں. حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں پیارے نبی کی لکھی ہوئی حدیثیں تھیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں انہوں نے پیارے نبی سے لکھی ہوئی حدیث سنی ہوئی حدیثیں لکھ رکھی. پیارے نبی کے جیتے جی آپ کی زندگی میں فرسٹ سینچری میں کتنے صحیفے رائٹنگ میں تھی حدیث؟ رائٹنگ میں نہ بھی ہوتی نا، عربوں کا حافظہ اور عربوں کی یادداشت پوری دنیا میں مثالی ہے، ان کا حافظہ، وہ حافظہ ہمارے لیے کافی تھا. لیکن عظمت حدیث اور اہمیت حدیث کے پیش نظر یادداشت کے ساتھ ساتھ انہوں نے رائٹنگ میں بھی یہ تفصیلیں لائی. صحابہ میں کئی صحابہ کے پاس رائٹنگ میں حدیثیں تھیں، انہیں سے تابعین نے حدیثیں نقل کی. ہاں حضرت حمام ابن مرد، کون ہے یہ حمام ابن مرد؟ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. اللہ دیکھو یہ سنو، ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ، حمام بن مرد تابعی ہیں. انہوں جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیثیں سنے تھے پورے صحیفے میں لکھ لیے، ایک کتاب بنا لی. فرسٹ سنچری کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فرسٹ سنچری میں حدیث لکھی نہیں گئی، وہ تو تھرڈ سنچری میں لکھی گئی. سنے بہت حمام ابن منبہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہوئی ساری حدیثیں ریٹنگ میں لکھ لی تھی. اچھا ہوا یہ کہ یہ کتاب غائب ہو گئی، علمی کتابوں میں اس کا حوالہ ملتا تھا، بڑی بڑی کتابوں میں، کہ ابو ہریرہ کے ایک شاگرد تھے حمام بن منبہ، اور انہوں نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہوئی پوری حدیثیں لکھی تھیں، لیکن وہ کتاب کھو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، آج تک بھی یہی کہتے چلے آ رہے تھے لوگ. لیکن اللہ اکبر، پچھلی صدی میں جب ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں انکار حدیث کا فتنہ اچھا، منکرین حدیث پیدا ہوئے، نیاز فتح پوری، غلام احمد پرویز، برق جیلانی، عبداللہ چکڑالوی، یہ کون ہمارے ملک کے پڑوسی ملک کے جانے مانے منکرین حدیث، جو باتیں رمضان میں آپ کی مسجد میں ہوئی کوئی نئی باتیں نہیں، وہ سب وہ ساری باتیں یہ نیاز فتح پوری، غلام احمد پرویز، برق جیلانی کی آج سے 60-70 سال پہلے لکھی ہوئی باتیں ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں، وہ سب یاد رکھو. یہ گمراہ لوگ، امت نے بال اتفاق انہیں گمراہ قرار دیا. تو ان کا فتنہ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے زوروں پر تھا. اس وقت اللہ اپنے دین کی مدد کیسے کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں دنیا میں، حیدرآباد کے تھے، پیرس میں رہتے تھے، ڈاکٹر حمید اللہ. عام لوگ ان کو نہیں جانتے، علماء جانتے، علمی دنیا بہت بڑے اسکالر، ریسرچ ان کا جو ہے بہت اونچے پیمانے پر. ڈاکٹر حمید اللہ کو حمام بن منبہ کا یہ صحیفہ جس میں حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہوئی حدیثیں انہوں نے ڈائریکٹ لکھی تھی، ان کو یہ صحیفہ جو ہے جرمن کی ایک لائبریری کے مخطوطات میں مل گیا. مخطوطات بولے تو پرانے صدیوں پہلے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو یہ صحیفہ مل گیا، اور انہوں نے تحقیق اور ریسرچ کر کے ثابت کیا کہ یہ بعین ہی وہی صحیفہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حمام بن منبہ نے اپنے استاد صحابی ابو ہریرہ سے سن کر لکھی تھی، اور جس کے بارے میں پچھلے 500-600 سال سے کہا جا رہا تھا یہ گم ہو گیا ہے، نہیں مل رہا، مل گیا. اچھا مل گیا تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے اس میں کی، کیونکہ یہ بالکل فرسٹ سنچری 45 ہجری میں لکھا گیا صحیفہ ہے، پہلی صدی ہجری کا. حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیثیں اس کتاب میں تھی، اس صحیفے میں تھی نا، ان کا مقابلہ کیا گیا. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ کی آئی ہوئی حدیثوں سے موازنہ کیا گیا. دیکھا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیثیں حمام بن منبہ نے فرسٹ سنچری میں جیسے نقل کی ہیں، تھرڈ سنچری میں ان کی جو حدیثیں پہنچی ہیں تو بیائی نہیں جیسے کی بسی، کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی اضافہ نہیں. جیسے ابو ہریرہ کی حدیث بس پہلی صدی ہجری میں جس شکل میں تھی، تھرڈ سنچری میں لکھی گئی، بخاری، مسلم، ابو داؤد میں بھی اسی شکل میں پہنچی ہیں. لوگوں نے لکھا، اہل علم نے کہا کہ حمام ابن منبہ کا یہ صحیفہ جو دریافت ہوا، منکرین حدیث کے منہ پہ زبردست تماشا ہے، اللہ کی جانب سے زبردست تماشا ہے. وہ جو شکوک و شبہات پھیلاتے تھے نا، سارے شکوک و شبہات کا جواب اسے ایک صحیفے نے دے دیا. یاد رکھو، حدیث رسول محفوظ ہے. اور حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں ہر چیز آپ کو ملے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرما دی، اس امت میں وہ ذہن پیدا ہونے والے ہیں، وہ گمراہ لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو کہیں گے لوگوں اسلام نام ہے صرف قرآن کا، لوگوں اسلام نام ہے صرف قرآن کا، حدیث حدیث میں صرف قرآن پہ عمل کرو. چنانچہ مشہور حدیث ہے، پیارے نبی نے کہا، مقدام بن مادی قریب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز دی ہے. کیا ہے وہ چیز؟ حدیث. اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز دی ہے، حدیث دی. آپ نے فرمایا، الا یوشک رجل شبعان علی اریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیه من حلال فاحلوا وما وجدتم فیه من حرام فحرموا. پیارے نبی نے فرمایا، قریب ہے وہ زمانہ، قریب ہے وہ زمانہ، ایک شخص جب اللہ اکبر ان منکرین حدیث پیدا ہونے والے مسلمانوں میں اس کی پیشی ہوئی، قریب ہے زمانہ، ایک پیٹ بھرا ہوا شخص، خوب کھایا ہوا شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور لوگوں سے کہہ رہا ہوگا، علیکم بھی القرآن، لوگوں قرآن کو لازم پکڑ لو، قرآن کو لازم پکڑ لو. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا. لوگوں، حلال بس وہی ہے جسے قرآن نے حلال قرار دیا اور حرام بس وہی ہے جسے قرآن نے حرام قرار دیا. کیا فرما رہے ہیں پیارے نبی؟ یہ انکار جو کریں گے نا حدیث کی عظمت کا، کون سا طبقہ ہوگا؟ کہا کہ وہ مالدار لوگ ہوں گے، غریب کبھی ایسا نہیں کرے گا. مال کا غرور ہوگا، مال کا تکبر ہوگا. اللہ اکبر. کہا کہ آرام پسندی ہوگی ان کی، اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور لوگوں سے کہہ رہا ہوگا، لوگوں اسلام نام ہے صرف قرآن کا، قرآن پہ عمل کر لو، نجات ہو جائے گی. پیارے نبی نے فرمایا، اللہ وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ. لوگوں یاد رکھو، اللہ کا رسول جس چیز کو حرام قرار دے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح کے قرآن کی حرام کردہ چیز حرام. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بات پیارے نبی نے نہیں چھوڑی. یہ سارے فتنے، ان فتنوں کے سلسلے میں پیارے نبی 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں جن فتنوں کو آج. اور حضرات، حدیث کی جب بات آتی ہے تو اپنی بیمار عقل کو لے کر، اپنی عقل پہ اتنا ناز، اپنی سمجھ پہ اتنا ناز، اپنی سمجھ پہ اتنا غرور، اپنی بیمار عقل کو لے کے میں حدیث رسول کو جانچتا ہوں، میں بولتا ہوں میری عقل اسے قبول نہیں کر رہی، میں کون ہوں اور میری کیا حیثیت ہے کہ حدیث رسول کو میں اپنی عقل کی ترازو پہ تولوں اور کہوں کہ میری عقل اسے نہیں مان رہی ہے. یہ مضمون بڑا طویل مضمون ہے، جی بڑا طویل مضمون ہے. ہم کیا کہیں؟ عقل کی بنیاد پر حضرت علی کا مشہور جملہ ہے، حضرت علی نے کیا کہا، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی. دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی تو موزے کا مسا کرتے ہوئے نچلے حصے کا مزا کرنے کا حکم دیا جاتا. جب آپ ساکس پہنتے ہیں نا، کہاں مسا کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں. ساکس پہننے والے کو وضو کرتے وقت جو ہے ساکس نکالنا ضروری نہیں، سر کا مسا کرے بعد خالی ساکس سے اوپر مسا کر لینا. شرط یہ ہے کہ وضو کی حالت میں پہننا ساکس. تو حضرت علی نے کہا، ساکس کا مسا جو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، نیچے تلوے میں نہیں ہوتا. اور دھول کہاں لگتی ہے زیادہ؟ تلوے میں لگتی ہے. اور شریعت مسا کرنے کا حکم کہاں دیتی ہے؟ اوپر. کہاں؟ عقل کہتی ہے کہ ساخت کا مسا نیچے ہونا چاہیے، شریعت کہتی ہے کہ اوپر کرو نیچے نہیں. پتا چلا کہ ہر شریعت کے معاملات میں عقل کو بہت زیادہ دخل نہیں دینا چاہیے. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے تھے، یا ایھا الناس اتہموا رایکم، لوگو جب بھی تمہیں کوئی حدیث عقل کے خلاف جاتی نظر آتی ہے تو حدیث کو الزام مت دو، اپنی عقل کو الزام دو کہ شاید میں ٹھیک سے نہیں سمجھ رہا ہوں. سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ دیکھو میں کافی تفصیلی باتیں ہیں، تفصیلی موضوع ہے، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا. سنا کہ عذاب قبر کا مسئلہ، داڑھی کا مسئلہ، اس والے اظہار کا مسئلہ، وہ ساری باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ گھڑی کا کانٹا بڑی رفتار سے اور بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے. اس والے اظہار اتنا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کرو، ٹہنے سے نیچے کوئی پرابلم نہیں. وہ خالی وہ عرب کے لوگ تکبر سے کرتے تھے اس لیے منع کرے، اب سب کر سکتے کوئی بات نہیں. ارے اللہ کے بندے، یہ موقف سنو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، چھرا گھوم دیا گیا، نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز، مجوسی ابو لولو فیروز المجوسی نے چھرا گھوم دیا، سوراخ پڑ گیا پیٹ میں. حضرت عمر کو اٹھا کے گھر لے گئے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، جو کچھ کھلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، تو سوراخ سے نکل جا رہا ہے. آج کی طرح سے وہ کوئی سلنے کا وہ سسٹم نہ تھا، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب شہید ہونے والے ہیں، شاید آخری لمحات ہیں. سب لوگ، پورا مدینہ آ گیا عیادت کرنے کے لیے، آ رہے ہیں، سب دیکھ کے ملاقات کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ آخری سانس سے چل رہی ہے، پتا نہیں کون سی سانس آخری سانس ہو جائے گی. میں یہ بتا رہا ہوں آج کے یہ گستاخ لوگ یہ کیسے ہیں، ہمارے اسلاف اور صحابہ کیسے تھے. لوگ آ رہے ہیں عیادت کر کے جا رہے ہیں، سب لوگ آخری سانس سے چل رہی ہیں. حضرت عمر نے اچانک دیکھا ان آ کر جانے والوں میں ایک شخص کا پیجامہ اس کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا. حضرت عمر نے بلایا، اللہ اکبر، قربان جائیے، موت کا وقت ہے، موت کا لمحہ ہے. حضرت عمر نے پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے کو اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا گناہ سمجھا. اللہ اکبر، پیٹ میں دو دو سوراخ پڑے ہوئے ہیں. اس کو بلایا، بلا کے کہا، ارفع ازارک، فإنه انقى لثوبک وابقى لربک. کہا، اللہ کے بندے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، ذرا اوپر اٹھا لو، ٹخنے سے اوپر کر لو اپنے پیجامے کو، اس سے تمہارا کپڑا بھی پاک صاف رہے گا، اور اللہ کے تقوی کا تقاضا بھی یہی ہے، پیارے نبی کا حکم بھی یہی ہے. یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کے نزدیک پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا اتنا بڑا گناہ تھا، زندگی کی آخری سانسوں میں بھی انہوں نے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. اور آج ہم دھڑلے سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یہ سب علماء کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ سب علماء کی پیشگی ہوئی سختیاں ہیں، دین اتنا سخت نہیں ہے. حضرات، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آج اس موضوع پہ آپ کی مسجد میں خطبہ کیوں ہو رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پتا چلا کہ رمضان میں یہاں کسی انجینئر صاحب نے، جو آپ ہی کے مقامی نوجوان تھے، کھڑے ہو کے ایک رات یا دو راتوں میں پتا نہیں تقریر کی اور حدیث رسول کے تعلق سے بہت سارے شبہات پھیلائے. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ان کا پورا آڈیو سنوں تاکہ اچھی طرح سے وضاحت کر سکوں، مگر آڈیو مل نہ سکا. لیکن جن لوگوں نے ان کی تقریر سنی تھی، ان سے بات کر کے، اور جن لوگوں نے ان سے ڈائریکٹ بات کی، ان سے میں نے بات کی، تو ان کا جو، ان کی جو مینٹیلٹی، ان کا جو ذہن اور ان کی جو باتیں تھیں، ان کو سامنے رکھ کے میں بتا رہا ہوں. اللہ ان کو ہدایت دے دے. سب سے پہلے میں کہتا ہوں، ان کے تعلق سے جو باتیں ہیں سننے کو ملی، جنہوں نے ان سے گفتگو کی، یہ شخص اگر اسی رخ پہ جاتا رہے منکر حدیث بنے گا، یہ بن چکا منکر حدیث ہے. میں نے جیسے خطبے کے درمیان میں کہا، اس نے جو جو شبہات یہاں کھڑے ہو کے بیان کیے، اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کہی. آج سے 50 سال پہلے ہمارے ملک کے جانے مانے منکرین حدیث، نیا فتح پوری، غلام احمد پرویز، برف جیلانی، ان کے لکھے ہوئے شبہات ہیں جو اس نے آ کے یہاں پیش کیے. اور میں آپ کو بتا دوں، ان منکرین حدیث میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کی. بعد میں اللہ کا ڈر آ گیا، منکر حدیث تھے یہ سب، مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرے ہیں اور ان کے شبہات لا کے آپ کے سامنے. اور یہ اصل آج کا بہت بڑا مسئلہ کیا جانتے ہیں، نیو جنریشن کا مسئلہ سمجھتے ہیں اب تو انٹرنیٹ آ چکا ہے، دین سیکھنے کے لیے بھی اب علماء کی ضرورت نہیں رہی. یاد رکھو میرے بھائی، دین کا علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، علماء کے سامنے بیٹھ کر، ان کے سامنے ادب سے بیٹھ کر حاصل کیا جاتا ہے دین کا علم. جیسے دنیاوی معلومات ہم بیٹھے بیٹھے گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، دین کا علم اس طرح حاصل نہیں کیا جاتا. علماء کو چھوڑ کر، علماء سے بے نیاز ہو کر، جو سمجھتا ہے کہ مسٹر گوگل سب کچھ ہمیں بتا دے گا، میں گوگل کا شاگرد ہوں، گوگل کا اسٹوڈنٹ ہوں، دین کا علم اگر اس طرح سے حاصل کریں گے یہی نتیجہ ہوگا جو موصوف کا ہوا ہے. وہ اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ بیٹھیں گے اور اس گمراہی میں انہیں بڑا ناز ہوگا. میں ان سے کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اس زمین پر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی ساری محنت اللہ کے پاس بیکار جائے گی، وہ اپنی جگہ سمجھ رہے ہوں گے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑے سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. اور میرے بھائی، میں آپ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، میں آپ سب سے کہا، اور آپ سے مراد جہاں بھی جو بھی نوجوان ہماری آواز کو سنے جہاں تک بھی جائے، یاد رکھو دین کا علم حاصل، انجینئروں سے دین کا علم حاصل نہیں کیا. مجھے معاف کیجیے، کسی انجینئر سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی لائر سے دین کا علم حاصل نہیں کیا جاتا. مجھے بتاؤ سیدھی سادھی بات، کبھی اگر کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو اور وہ ایک لائر کے پاس جائے گا، لائر صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ پاگل ہے بولے گی دنیا؟ پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، لائر کے پاس نہیں. میری پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی نے میری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا اور میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، ڈاکٹر صاحب میری پراپرٹی پہ کسی نے قبضہ کر لیا، مشورہ دے گی، دنیا مجھے پاگل کہے گی؟ پاگل لائر کے پاس جاؤ. ویسے ہی دین کا علم انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے حاصل نہیں کیا جاتا. یہ ناقص فہم رکھنے والے، یہ ادھوری فہم رکھنے والے، دین کا علم ہمیشہ علماء سے حاصل کیا جاتا ہے. علماء سے جڑ کے رہو، فتنوں سے محفوظ رہو گے. علماء علم بھی دیں گے، آپ کی تربیت بھی کریں گے، کون سی بات کہنا ہے، کون سی بات نہیں کہنا ہے، کون سی بات کو کس انداز میں کہنا ہے، کیسے سمجھانا ہے، یہ سب جو ہے علماء جانتے ہیں. ہاں افسوس ہے، ایک شخص اپنی محنت سے، اپنی اس سے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کچھ سیکھ لے اور پھر اپنی گمراہی سمجھ خود سمجھے کہ اب تو علماء کی ضرورت نہیں رہی، اور اپنی جو گمراہی ہے، جو غلط کچ فہمی ہے، جو کچھ غلط سمجھا ہے، اور اس کو آ کے جو ہے کہے کہ تبلیغ کرے اس کی. یاد رکھو میرے بھائی، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ طب کا کوئی بھی مسئلہ ہو ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے گا، قانون کا کوئی بھی مسئلہ ہو لائر سے رجوع کیا جائے گا، ویسے ہی شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو علماء سے رجوع کیا جائے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہم مانتے ہیں، ہمارے جو کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے نوجوان ہیں، الحمدللہ بڑا جذبہ ہے ان کے اندر، دین کا بڑا شوق ہے ان کے اندر، سب کچھ صحیح، لیکن وہ اس وقت تک صحیح رہیں گے جب تک اپنے آپ کو علماء کے آگے چھوٹا سمجھیں. جب کالج میں پڑھنے والا کوئی نوجوان یہ سمجھ جائے میں عالموں کا باپ بن گیا گوگل سے پڑھ کے، سمجھو کہ یہ بہت بڑی گمراہی وہاں سے شروع ہو گئی. حضرات اس فکر سے، اس گمراہی سے توبہ کیجئے، اپنی بستی کو بچائیے، اپنی جماعت کو بچائیے، اور سب سے پہلے اس نوجوان کے حق میں ہدایت کی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اس فتنے کو پھیلنے سے روکے رکھے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. ٹھیک تو بھائی نے درخواست کی عذاب قبر کے سلسلے میں بھی، کہا انہوں نے عذاب قبر کے سلسلے میں بھی پتہ نہیں کیا شبہ چھوڑے. عذاب طیبی جو ہے منکرین حدیث کا بہت پرانا شبہ، کیا بول دیں بھائی، ہم دیکھتے ہیں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، خبر کو دو حدیث بول دی، فرشتے مار رہے ہیں، 70 گز اندر جا رہا ہے، پھر اسے نکال رہے ہیں، فرشتے مار رہے ہیں، 70 گز اندر جا رہا ہے، خبر کھود کے دیکھو نہیں، جیسا کا ویسا رہتا ہے، نہ کوئی مار ہے، نہ 70 گز ہے، نہ 1 گز ہے، نہ 2 گز ہے. اور دو چار سال گزرنے کے بعد تو پوری طرح مٹھی اسے کھا لیتی ہے، رہتا ہی نہیں، کہاں سے صبر کا عذاب ہوتا ہے؟ میں سب سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، عذاب قبر وغیرہ سب معاملات، اس کا تعلق کس سے؟ غیب سے. کس سے ہے؟ غیب. اور غیب کسے بولتے معلوم؟ غیب اسے بولتے ہیں جس کو میں بھی آپ بھی اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے. غیب کے سلسلے میں شریعت جو بولتی جتنا بولتی بس اس پہ ایمان لانا. قرآن کھولو، فرسٹ پیج پہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ ہدل الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن بس ہے ہمارے لیے، واللہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. قرآن پہلے پیج میں کہتا ہے کہ میں مجھے ماننے والے وہ غیب پہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. غیب کسے بولتے معلوم؟ عقل سے اسے سمجھ نہیں سکتے، اس کو غیب بولتے ہیں. میں اس لیے کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہماری عام زبان میں بولتے ہیں خبر کی جھڑتی مردے کو معلوم. یہ بالکل ویسے ہی خبر، ہم بولتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں مردہ آرام سے سو رہا، کہاں عذاب ہو رہا ہے؟ کہاں عذاب ہو رہا ہے؟ کچھ تو نہیں دکھ رہا نا، نہ کوئی چیخ نہ کوئی پکار. اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال، فرض کرو کہ ایک شخص سویا ہوا، اس کا نام ہے زید. ایک شخص سویا ہوا، اس کا نام ہے زید. آپ اس کے بازو بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جاگے ہوئے ہیں، اس کے بازو بیٹھے ہیں. زید خواب دیکھ رہا ہے. کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ وہ کہ اسے کوئی سانپ دوڑا رہا ہے، کوئی سانپ اسے کاٹنے کے لیے دوڑ، انہیں خواب دیکھ رہا ہے. ہم اس کے بازو جاگے بیٹھے ہیں، اسے کوئی سانپ دوڑا رہا ہے کاٹنے کے لیے. زید خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ سانپ نے پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا. سانپ اسے خواب میں ڈس رہا ہے، سانپ اسے خواب میں ڈس رہا ہے. وہ درد محسوس کر رہا ہے، وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے. اور اس خواب دیکھنے کی وجہ سے صحیح معنوں میں آپ دیکھیں گے یہاں پیشانی پہ پسینہ، اور دل کی دھڑکن اس کی کیا ہو گئی ہے؟ تیز ہو گئی ہے. آپ تو بازو بیٹھے، آپ کے لیے زید کیا ہے بھائی؟ سویا ہوا ہے، خاموش ہے. آپ کے لیے تو زید خاموش سویا ہوا ہے. اس پہ کیا گزر رہی ہے اسے معلوم. انہیں چیخ رہا ہے بھی، اسے درد ہو رہا ہے بھی، اسے سام ڈس رہا ہے بھی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ چیخ رہا ہے، کہہ رہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. واقعتاً دیکھو کبھی دوبارہ میں ایسے خواب دیکھتے ہیں اتنے بھیانک ڈرونی، آنکھ کھلتی ہے تو بولتے اللہ کا شکر ہے کہ خواب تھا، ریئل نہیں تھا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ بالکل ہے جی. اچھا کہتے مٹی کھا لیتی ہے، پوری طرح سے کھا لیتی ہے مٹی، مٹی کھا لیتی ہے، کہاں سے عذاب ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو، اور ایسے لوگ جو اس مینٹالٹی کے نا وہ سائنس کی پوجا کرتے ہیں، سائنس بولی تو سائنس کچھ بھی بولے مان لیتے ہیں. اللہ اس کے رسول میں کام ایمان نہیں ہوتا، ان کا سارا ایمان سائنس پہ ہوتا ہے. سائنس بھی بولتی کیا ہے معلوم؟ کہ انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے سارے وجود کو، سارے جسم کو مٹی کھاتی ہے، مگر ہر انسان کے ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے عجب الزنب کا حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، عجب الزنب کو جو ہے مٹی نہیں کھاتی. ہر انسان کا ریڑھ کی ہڈی کا حصہ جسے عجب الزنب کہا جاتا ہے وہ جیسا کا ویسا باقی رہتا ہے، مٹی نہیں کھاتی. پیارے نبی فرماتے ہیں دوبارہ پھر انسان اسی سے بنائے گا، اسی سے بنائے گا. اور آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی، سائنس بھی اس چیز کو مانتی.